360 में زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں بھوک کا مسئلہ بڑھ کیوں رہا ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے فوری اور طویل مدتی پالیسی کیا ہے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 میں ہوں محمد عاطف ویلکم ٹو دی شو گلوبل ہنگر انڈیکس یعنی دنیا میں بھوک سے متاثرہ ملکوں کی درجہ بندی میں اس سال پاکستان 99 نمبر پر ہے جرمنی کی غیر سرکاری تنظیم ورلڈ ہنگر ہیلف اور آئرلینڈ کے فلاحی ادارے کنسرن ورلڈ وائڈ کی مشترکہ تیار کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا شمار ان 46 ملکوں میں ہوتا ہے جو 2030 تک ملک میں بھوک کم کرنے کا ہدف حاصل نہیں کر سکیں گے دنیا بھر کو اس وقت اشیاء خوردنوش کی دستیابی میں کمی اور قیمتوں میں اضافے کا سامنا ہے جس کی وجہ جنگی تنازعات ماحولیاتی تبدیلی اور COVID-19 کی وبا کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہے دوسری طرف روس کی طرف سے یوکرینی اناج کی برآمد کرنے کا معاہدہ ختم کرنے کے بعد ایک بار پھر دنیا میں اناج اور خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے ایف اے او یعنی فوڈ پرائس انڈیکس جو دنیا بھر میں ماہانہ بنیادوں پر قیمتوں میں ہونے والی تبدیلی کا ریکارڈ رکھتی ہے اس کے مطابق جون کے مقابلے میں جولائی کے مہینے میں عالمی سطح پر ان قیمتوں میں 1.3% اضافہ ہوا پاکستان کی بات کی جائے تو زراعت کا شعبہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کا 24% ہے اور ملک کی نصف لیبر مارکیٹ اسی شعبے سے وابستہ ہے لیکن پھر بھی عام لوگ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں اور کمی سے پریشان نظر آتے ہیں ایسا کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے اس پر بات کریں گے آج کے ویو 360 میں پاکستان میں جولائی 2022 کے مقابلے میں جولائی 2023 میں اشیاء خورد و نوش 28.3% مہنگی ہوئی ہیں لیکن گندم کی قیمت میں گزشتہ چند مہینوں میں 100% تقریباً 150% اضافہ ہوا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیداوار میں کمی ملک میں بھوک اور غذائی قلت میں اضافہ کر رہی ہے 2022 کی گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق 26.1 سکور کے ساتھ پاکستان میں یہ مسئلہ تشویشناک ہے اس سے پہلے 2014 اور 2007 میں بھی پاکستان اسی بریکٹ میں تھا لیکن 2000 میں 36.8 کے سکور کے ساتھ پاکستان میں یہ مسئلہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکا تھا اب اس درجہ بندی میں مسلسل بہتری یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کی پالیسی درست سمت میں جا رہی ہے اس کے باوجود پاکستان میں 16.9% آبادی غذائیت کی کمی کا شکار ہے جبکہ 37.6% بچے سٹنٹنگ یعنی ذہنی اور جسمانی نشو نما کی کمی کا شکار ہیں پاکستان میں اس برس گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے اگرچہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے لیکن خوراک کے عالمی ادارے کی جانب سے شائع ہونے والی رپورٹ ہنگر سپاٹس نے اندیا دیا ہے کہ پاکستان میں 85 لاکھ سے زائد افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا کر سکتے ہیں اور قوت خرید میں کمی کے باعث صورتحال مزید خراب ہو جائے گی سمن خان نے 2022-23 کی گندم کی پیداوار کا جائزہ لیا ہے اور ماہرین سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ زرعی اعتبار سے اس بحران پر قابو پانے کے لیے پاکستان کس حد تک تیار ہے
صوبہ پنجاب کے زیر کاشت 3.10 کروڑ رقبے میں سے 1.60 کروڑ رقبے پر گندم کاشت کی گئی جس کی وجہ سے سال 2022-23 کے دوران اس فصل کی پیداوار سرکاری اداروں کی امید سے بڑھ کر رہی زرعی اعداد و شمار جمع کرنے کے ذمہ دار ادارے کراپ رپورٹنگ سروس کے مطابق مارچ 2023 کے موسمی حالات نے فصل کو پھلنے پھولنے میں مدد دی
پنجاب کی ہسٹری میں کبھی بھی اتنی کراپ نہیں آئی مارچ 2023 میں کافی بارشیں ہوئی تھی لیکن وہ اتنی وسیع نہیں تھی اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ آپ کا ٹمپریچر ڈاؤن رہا میکسیمم منیمم ٹمپریچر کیونکہ مارچ کے مہینے میں اگر ٹمپریچر آپ کا زیادہ ہو جائے تو آپ کا جو گرین ہوتا ہے وہ پک جاتا ہے اس کا وزن نہیں بڑھتا
لاہور کے نواحی گاؤں برکی کے کسان محمد فیاض 30 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کرتے ہیں اکتوبر 2022 میں گندم کی کاشت سے انہیں اس سال 30 سے 35 لاکھ منافع ہوا وہ سمجھتے ہیں کہ کسان تو اپنا کام کر رہا ہے لیکن حکومت کو زیادہ پیداوار حاصل کرنے میں کسان کی مدد کرنا ہوگی
جب گندم نے کاشت کی تھی نا اس ٹائم مجھے اس کا ریٹ تھا جو ڈی اے پی ریٹ تھا نا وہ 18,000 روپے اب اس کا ریٹ چل رہا ہے 10,000, 8,000, 9,000. یہ تو گورنمنٹ چاہیے نا اس لیے. دیکھو جب ہم نے گندم بیجی اس ٹائم انہوں نے ہمیں اتنا مہنگا بیج بھی اتنا مہنگا دیا اور کھاد بھی اتنی مہنگی دی. دیکھو یہ 10,000 کا فرق پڑ گیا. کھاد چاہیے, ڈی اے پی چاہیے, یوریا چاہیے, یہ تین چیزیں مسٹ ہیں, اور بیج چاہیے, پھر وہ زیادہ گندم بیجے گا نا. جب زیادہ ہو جاتی ہے یہ کھینچتے ہی نہیں ہے. ایک سال ایسا ہوا ہے نا, ایک سال لوگوں نے تقریباً گندم گھر میں رکھ کے چھڑی ہے, لوگوں کی بکی ہی نہیں. زیادہ فصل ہو جائے گورنمنٹ کھینچتی نہیں, کم ہو جائے کہتی ہے آپ کے گھروں میں سے پوڈر لون میں سے ہمیں نکال کے لے جائیں گے.
فیصل آباد کے ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا شعبہ گندم گندم کی فصل پر تحقیق کرتا ہے. زیادہ پیداواری صلاحیت رکھنے والی گندم کی نئی اقسام تیار کرنے سے لے کر گندم کی پیداوار بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی پر بھی کام کرتا ہے. ان کے مطابق گندم کی اچھی پیداوار کے لیے اچھا بیج بنیادی ضرورت ہے.
ہمارا ادارہ ایک اور اہم ایشو کو لیتا ہے کہ ہم گندم میں وہ اقسام تیار کر رہے ہیں اب جن کی غذائی صلاحیت زیادہ ہو. پاکستان میں زیادہ تر پاپولیشن جو ہے وہ آئرن اور زنک ڈیفیشنٹ ہے, تو اس کے لیے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں تو فوڈ سپلیمنٹس لوگ یوز کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں میجورٹی آف پاپولیشن افورڈ نہیں کرتی فوڈ سپلیمنٹس. تو اس کے لیے اب ہم گندم کی وہ اقسام دے رہے ہیں جن میں زنک زیادہ ہو. اکبر 2019 اور نواب 21 دو ورائٹیز ہماری ہیں جن میں تقریباً پہلے سے 35-40% جو ہے نا دوسری ورائٹی سے زنک زیادہ ہے.
اس ادارے کے مطابق پاکستان 2023-24 میں گندم کی پیداوار سے ملک میں پیدا ہونے والی غذائی قلت کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ گندم کی زیادہ اور بہتر پیداوار ہی اس کی قیمتوں میں استحکام لا سکتی ہے, اور اسے عوام کی قوت خرید کے اندر رکھ کر ہی غذائی بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر سلیم حیدر. ڈاکٹر سلیم, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. پہلے تو اسی رپورٹ کی بات کر لیتے ہیں جو یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان 2030 تک غذائی عدم تحفظ پر قابو پانے کے اہداف حاصل نہیں کر سکے گا. کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس کی؟
یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, دیٹ از ون آف دا میجر فیکٹر. ایز یو ہیو سین پچھلے سال جولائی اگست میں جو فلڈ اور رینس کی وجہ سے مقصد ہے کہ افیکٹ ہوا اوور آل سارا کنٹری, تو پاکستان آل دو ناٹ کنٹریبیوٹنگ, آئی مین اٹس کنٹریبیوٹنگ لیس دین 1% آف دا emission of gases and in the climate change, but it's being affected at jo 10 countries, top 10 countries jo affect ho rahe hain usme Pakistan is one of them. Aur iske alawa jo hai wo seed ki availability, subsidies on fertilizer inputs جو ہے وہ ٹائملی, اس کی اویلیبلٹی, فارمر کی جو ہے وہ اویئرنیس, ٹریننگ, تو دیر آر نمبر آف فیکٹرز دیٹ گاٹ ٹو بی امپرووڈ. آل دو گورنمنٹ از پٹنگ بیسٹ ایفرٹس, بٹ اسٹل دیر از سم گیپ دیٹ that got to be meet.
یہ گلا تو کسان بھی کرتے ہیں کہ ان کو وقت پر اچھا بیج اور کھاد نہیں ملتی, اور جیسے آپ نے کہا کہ فارمرز کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اس کے لیے بہت سے انیشیٹیوز لیے بھی گئے ہیں, جیسے کچھ ایپس انٹروڈیوس کی گئی ہیں تاکہ کسانوں کو بتایا جا سکے کہ بیج بونے کا بہتر وقت کیا ہے, بارشیں کب ہو سکتی ہیں, کون سی فصل کے لیے کیا کیئر دینی ہوگی کون سے عرصے میں. اس کے علاوہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں جو آپ سمجھ ہیں کہ فارمرز کی ایجوکیشن کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں؟
ایکچولی دا مین تھنگ از فارمر جو ہے وہ اس کو مقصد ہے کہ جب تک وہ ان فیسلٹیز سے فائدہ نہیں اٹھائے گا, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, تو بائی دیٹ ٹائم اس میں جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ نہیں اپنا ملتے.
رائٹ, تو مینلی ہم نے جیسے دیکھا کہ سن 2000 کے مقابلے میں 2023 میں فوڈ انسیکیورٹی کی صورتحال پہلے سے بہتر ہے. کہاں وہ ایک ریڈ ایریا میں تھا اور اب اس سے اورنج ایریا میں آ گیا ہے, لیکن یہ رفتار سست ہے. اگر ہم اس گراف کو دیکھیں تو یہ رفتار سست ہے. کیا اس کی وجہ حکومت کی حکمت عملی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہداف کو صحیح سیٹ نہیں کر پاتے, اور پھر ظاہری بات ہے جب ہم ٹارگیٹ صحیح سیٹ نہیں کریں گے تو اچیومنٹس بھی ویسی نہیں ہوں گی؟
ایکچولی ہم جو ہے اسٹل وی آر اسٹرگلنگ ود آؤٹ دا یوز آف یو نو ماڈرن اکوپمنٹ مشینری. سو میکنائزڈ فارمنگ جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے یہاں, اور اس کا فقدان ہے. تو اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے مطلب ہے کہ شروع کیا ہے یہ پروسیس کے امپورٹ آف ٹیکنالوجی جو ہے, لیکن فارمر کے پاس جو بڑے اسکیل پہ جن کی لینڈ ہولڈنگ ہے ان کی تو کیپیسٹی ہے کہ دے کین امپورٹ دا ٹیکنالوجی اینڈ کین یوز. بٹ
چھوٹے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ٹیکنالوجی کی فراہمی کو یقینی بنایا جانا چاہیے تاکہ وہ ماڈرن اکوپمنٹ استعمال کر سکیں اور اپنی ییلڈ بڑھا سکیں. ایک مسئلہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں خوراک کی کمی نہیں ہے, بلکہ اشیاء خرد و نوش مثلا آٹا اور چینی پڑوسی ملک جیسے افغانستان کو اسمگل کر دیا جاتا ہے, تو شارٹیج کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے. کیا یہی وجہ ہے؟
اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں ہمارے یہاں جو ہے وہ اس کی سٹوریج اور ویئر ہاؤس کی کیپیسٹی جو ہے وہ نہیں ہے, گورنمنٹ لیول پہ بھی نہیں ہے, اور چھوٹے فارمرز کے پاس بھی اس کی نہیں ہے کیپیسٹی. تو باقی ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے مطلب افغانستان, دیٹ از آلسو آئی مین
دیٹ از آلسو فیکٹر. اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پروکیورمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں صوبائی سطح پر ان کو اپنی اسٹوریج کیپیسٹی کو بڑھانا ہوگا اور فارمرز کے لیے بھی اسٹوریج کیپیسٹی پہ کام کرنا ہوگا. بہت شکریہ پروفیسر سلیم حیدر, آپ نے ہمیں جوائن کیا.
تھینک یو.
پاکستان میں شاندار زرعی پیداوار کے دعووں کے باوجود صرف ایک سال میں آٹے کی قیمت 150 جبکہ چینی کی قیمت میں 80% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے. اس اضافے کی وجہ کیا بنی اور اس سے عوام کی زندگی کس طرح متاثر ہو رہی ہے؟ جانتے ہیں محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
پاکستان میں آج کل آٹے کی اوسط قیمت 170 روپے فی کلو ہے, جو صرف ایک سال پہلے 65 روپے فی کلو تھی. حکومت نے اس سال بمپر کراپ ہونے کے دعوے بھی کیے تھے, تو پھر آٹے کی قیمتوں میں 150% سے زائد اضافہ کیوں ہوا؟ اسی طرح ایک سال میں چینی کی اوسط قیمت 88 روپے سے بڑھ کر 160 روپے فی کلو ہو گئی ہے, یعنی اس میں بھی 80% اضافہ. پہلے جانتے ہیں آٹے کے بارے میں. 30 اپریل کو وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ ملک میں گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں اس سال بمپر فصل ہوئی ہے, اور حکومت کا اگلا ٹارگٹ ملک کو پھر سے گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنانا ہے. لیکن بیان کے صرف 3 ماہ کے بعد ہی آٹے کی قیمتیں تاریخی سطح پر پہنچ جائیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ حکومت کی جانب سے سپورٹ پرائز یعنی گندم کی امدادی قیمت میں بڑا اضافہ تھا, جو صرف ایک سال میں 2200 روپے من سے بڑھ کر 4000 روپے فی من کر دی گئی ہے, یعنی اب کسان کو فی کلو گندم کے بدلے 100 روپے مل رہے ہیں. پھر گندم اسٹور کرنے کی کاسٹ اور اسے پیسنے کے اخراجات بھی ملائیں تو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ تو ہونا ہی تھا. حکومت کا کہنا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد سیلاب سے متاثرہ کسانوں کی مدد کرنا تھا, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اس کا براہ راست اثر عام شہریوں کو آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کی صورت میں اٹھانا پڑ رہا ہے. آٹے کی قیمت بڑھنے کا دوسرا پہلو کافی انٹرسٹنگ ہے. ملک میں گندم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستان نے 30 لاکھ ٹن گندم اس وقت امپورٹ کی تھی جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کافی ہائی یعنی $540 فی ٹن تھی, اور جب عالمی مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں کم ہو گئیں تو حکومت نے گندم امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی, جس کی وجہ سے پہلے سے منگوائی گئی گندم سے آٹے کی قیمتیں مزید اوپر چلی گئیں. تو اس فیکٹر نے بھی آٹے کی قیمتیں بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالا. رہی صحیح قطر ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلروں نے پوری کر دی, یعنی بہتی گنگا میں انہوں نے بھی خوب ہاتھ دھوئے, منافع کمایا اور عام پاکستانیوں کے لیے قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. اچھا, اس میں ایک بات اور, شاید یہ خبر آپ کی نظر سے گزری ہو کہ روس نے یوکرین سے بحیرہ اسود یعنی بلیک سی کے راستے اناج کی فروخت کے اقدام کو معطل کر دیا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے گندم، دالیں، چاول اور دیگر اناج کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ چلیں اب جلدی سے چینی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ بھی سمجھ لیں۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ملک میں گنے کی پیداوار زیادہ ہوئی، جو ملک میں گنے کی کھپت سے کافی زیادہ ہے۔ اب اس صورت میں دو آپشن ہیں، یا تو یہ چینی خریدے حکومت یا پھر اسے باہر برآمد کر دیا جائے۔ حکومت نے شوگر ملز مالکان پر کمال مہربانی کرتے ہوئے دونوں کی دعوت دی، یعنی مل مالکان چینی باہر بیچ کر ڈالر بھی کمائیں اور حکومت کو 130 روپے فی کلو فروخت کر کے بھی کمائیں۔ آپ خود ہی بتائیں، جب حکومت 130 روپے چینی خریدے گی اور سرکاری اسٹورز پر چینی کی قیمت 150 روپے تک جا پہنچے گی تو مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا ہوگا؟
اقوام متحدہ کا ورلڈ فوڈ پروگرام دنیا بھر میں خوراک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جو کروڑوں ایسے لوگوں تک خوراک پہنچاتا ہے جو جنگ یا قحط کی صورتحال کے باعث خوراک کی کمی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت افغانستان، یمن، صومالیہ اور ایتھیوپیا جیسے کئی ملکوں میں یہ ادارہ خوراک فراہم کر رہا ہے۔ یوکرین جنگ سے پہلے یہ ادارہ اناج کی تقریباً آدھی سپلائی یوکرین سے خریدتا تھا، لیکن جنگ کے باعث اس میں کمی آئی ہے۔ ہم نے ورلڈ فوڈ پروگرام کی ترجمان اینبل سیگمنٹن سے بات کی اور پوچھا کہ یوکرین روس اناج ڈیل ختم ہونے سے پاکستان جیسے ملکوں پر کیا اثر پڑے گا۔
سب سے بڑا اثر خوراک کی قیمت پر ہوگا۔ جب سے روس اناج کے معاہدے سے باہر نکلا ہے، قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کا اثر ان ممالک پر ہوگا جو یوکرین سے براہ راست اناج خریدتے تھے، اور ان پر بھی جنہیں ماضی میں خوراک کی قیمتوں میں سٹیبلٹی کا فائدہ مل رہا تھا۔ تو اب جب قیمتیں بلند ہوں گی تو پاکستان جیسے ممالک پر اس کا اثر دیکھیں گے۔ پاکستان میں پہلے ہی خوراک کی اشیاء بہت مہنگی ہیں، میرے خیال میں تقریباً 39% کے برابر ہے، تو یہ ایک اور صدمہ ہوگا، خاص کر ایسے ممالک جہاں لوگ اپنی آمدن کے بڑے حصے کو خوراک پر خرچ کرتے ہیں، ان پر زیادہ اثر ہوگا اور وہاں لوگوں کی پریشانیاں اور بڑھیں گی۔
اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں کاظم سعید صاحب، جو کہ فاؤنڈر، کو فاؤنڈر اور اسٹریٹجی ایڈوائزر ہیں پاکستان ایگریکلچرل کوالیشن کے۔ کاظم سعید صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان میں گندم کی پیداوار میں کمی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
ذرا سے میں آپ کو اس کا پس منظر پیش کر دوں۔ پاکستان میں 30 من فی ایکڑ ہماری اوسط پیداوار ہے پورے ملک کی، لیکن جو سب سے اچھے پاکستان کے کسان ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ 45 من، جس سے نیشنل ایوریج سے 50% زیادہ اوسط لے رہے ہیں، 50 من فی ایکڑ گندم لے رہے ہیں اور کچھ 60 بھی لے رہے ہیں۔ اب کیا اس میں بنیادی سب سے بڑا فرق ہے؟ بیج کا، اور یہ بیج کے جو کے اوپر محنت جو پاکستان میں ہوئی 1960 اور 1980 کے درمیان، تو پاکستان اپنی آؤٹ پٹ دگنی کر سکا، اور آج ہم اس طرح کے ہی مرحلے پہ کھڑے ہیں کہ ہم بجائے اس کے خود کفیل ہوں بلکہ ایکسپورٹ کر رہے ہوں، ہم درآمد کرنے پہ مجبور ہیں۔ اور آپ نے جس طرح سے یہ اعداد و شمار بین الاقوامی اداروں کے بیان کیے وہ درست ہیں، لیکن اس میں یہ بات غور کرنے کی یہ ہے کہ وہ جو پروجیکشنز پیش کرتے ہیں اس میں بنیادی جو قضیہ یا اسمپشن ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کی پالیسیز اگر اسی طرح چلتی رہیں، لیکن آج پاکستان خوراک کے عدم تحفظ کی بنیاد پہ جہاں کھڑا ہے، ہمیں اپنی پالیسیز کو بدلنا ہوگا، اور جو سٹرکچرز ہیں جن سے بیج پیدا ہوتا ہے اور کسان تک پہنچتا ہے، اور میکنائزیشن کا بھی ذکر ہوا اور چیزیں ہیں، ہمیں ان پالیسیز کو یکسر بدلنا ہوگا اور اس میں ترقی کی طرف جانا ہوگا۔ یہ آئی تھنک سب سے اہم بات بیج کی ہے، اور دوسرے جو اجناس ہیں
بیج پہ ہی تھوڑا سا اگر آپ اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتا سکیں کہ پاکستان میں ایک ادارہ موجود ہے جو کہ ایگریکلچرل ریسرچ کا ادارہ ہے، جو وفاقی حکومت کے زیر انتظام کام کرتا ہے، صوبائی سطح پر بھی کچھ ادارے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے بھی کچھ ادارے ہیں جو یہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ریسرچ کو؟ آپ کی گفتگو سے تو یہ لگا کہ وہ ریسرچ اس سٹیج پر نہیں ہے جہاں ہونی چاہیے۔
اچھا آپ کی بات بالکل درست ہے, ان اداروں کے کام کی اور ان سائنسدانوں کی میں قدر کرتا ہوں, لیکن آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 30 برس میں زراعت کے اوپر حکومت کی طرف سے, حکومت کے اداروں کے لیے اور حکومت کے سائنسدانوں کے لیے سرمایہ کتنا مہیا ہو سکا, وسائل کتنے مہیا ہو سکے, اس کی وجہ سے دائرہ کار جو ان کے کام کا ہے وہ پورے پاکستان کے تمام کسانوں کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے آج یہ 1960 میں 1970 میں تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ تحقیق صرف حکومت کے ادارے کریں, کیونکہ اس وقت ہمارے یہاں نجی شعبہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا. آج کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سیڈ کے سیکٹر میں نجی شعبے کے اداروں کو, جو ریپیوٹیبل سیڈ کے ادارے ہیں, کمپنیاں ہیں پاکستان کی بھی باہر کی بھی, ان کو دعوت دیں. ریگولیشنز اور لاس کو بدلنا ہوگا تاکہ نجی شعبہ جو ہے وہ سرمایہ لگائے اور ہمارے کسانوں کو بہترین سیڈ مہیا کر سکے. آپ کو میں مثال دینا چاہوں گا مکئی کی, جس میں پچھلے 25 برس میں 3 گنا بڑھی ہے اوسط پیداوار, اور غریب سے غریب کسان نے بھی وہ مہنگا والا ہائبرڈ سیڈ خریدا ہے, وہاں پہ اس کراپ میں ہائبرڈ سیڈ چلتا ہے, اس کو خریدا ہے اور اس سے بے پناہ بڑھائی ہے اپنی اوسط. اسی طرح سے چاول کے بھی ہائبرڈ سیڈ جو ہیں وہ چھوٹے کسان, 3 ایکڑ کا کسان بھی لگا رہا ہے اور 70-70 من چاول لے رہا ہے.
کاظم, لیٹس ٹاک اباؤٹ پرائیویٹ سیکٹر. آپ نے بھی ابھی کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں, اور پاکستان کی زراعت کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ چھوٹے کسان کے لیے خاص طور پر ٹیکنالوجی تک رسائی ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو کیا جائے تو وہ آپ کے خیال میں چھوٹے کسانوں کو کیسے بہتر ٹیکنالوجی فراہم کر سکتا ہے؟
بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پہلے تو سیڈ ہے, سیڈ وی کین سے از دا گریٹ ایکوالائزر. اگر بہترین سیڈ مہیا ہو جائے, کسان چھوٹا کسان خرید رہا ہے بہترین سیڈ, خرچہ کر رہا ہے اور اجناس میں, وہ ہمارے سامنے ہیں ویجیٹیبلس میں بھی فروٹس میں بھی, تو اگر بہترین سیڈ اگر مارکیٹ میں ہوگا اور سال بہ سال وہ اپنی کوالٹی مینٹین کرے گا وہ سیڈ, تو کسان چھوٹا کسان بھی اس کو لے گا. تو پہلا تو یہ ہے پرائیویٹ ریپیوٹیبل جو کمپنیاں ہیں جن پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے, ان کو ہم دعوت دیں اور وہ آئیں اور کام کریں. دوسرا, مشینری کے بارے میں آپ کے شو میں پہلے بھی ذکر ہوا کہ سب بہت چھوٹے کسان جو ہیں وہ مشینری کو افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہم سے اگر مشرق کی طرف دیکھیے, جتنے ممالک ہیں ہمارے ملک سے چین تک اور آگے, ان سب میں چھوٹے 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 زمیندار جو رقبے ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں, اور وہاں سروس پرووائڈر کا کام ہوتا ہے. اور پاکستان میں اگر آپ انفارمل سیکٹر میں دیکھیے, ہر گاؤں میں سروس پرووائڈر موجود ہے, لیکن وہ ہے نان ڈاکیومینٹڈ سیکٹر میں, اور ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے اور وہ اسکریپ مشینری دوسرے ملکوں سے لانی پڑتی ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکوپمنٹ ہے, بجائے اس کے کہ ہم بہت جو بڑا اکوپمنٹ ہے اس کے اوپر انویسٹ کریں, ہم چھوٹے فارمر کے لیے چھوٹے اکوپمنٹ کے اوپر بھی اگر انویسٹ کرنا شروع کر دیں تو اس سے بھی اس کی کافی مدد ہوگی. قاسم, ایک بڑا ایشو پاکستان میں پانی کی کمی کا ہے, اور یہ مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. کیا زرعی پالیسی اور پاکستان کی واٹر پالیسی میں آپ کوئی ہم آہنگی دیکھتے ہیں؟
بہت اچھا سوال ہے آپ کا, لیکن میں پہلے ایک غلط تاثر ہے اس کو میں ذرا سا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ عرف عام میں سمجھا جاتا ہے ہمارے پالیسی ڈائیلاگ میں, ٹاک شوز میں بار بار کہا جاتا ہے پانی ختم ہو رہا ہے. جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پانی ختم نہیں ہو رہا ہے. پاکستان کے آبی وسائل کا ڈیٹا 1922 سے موجود ہے, اور واٹر پروفیشنل سے آپ پوچھیے تو 145 ملین ایکڑ فیٹ پاکستان کے کینال سسٹم میں 1951 سے ہمارے ریکارڈ میں جا رہا ہے. سو یہ جو خیال ہے کہ یہ پانی ختم ہو رہا ہے, اس لیے ہے کہ اگر آپ پر کیپٹا جب کیلکولیشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری آبادی سے جب ضرب دیتے ہیں ہمارے آبی وسائل کو, تو وہی 145 ملین ایکڑ فیٹ ہے, اور اس پہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو لگتا ہے فیکس کم ہو رہا ہے. آپ پنجاب کے کسی بھی کھیت پہ جا کے دیکھیے, کیا 8 انچ پانی نہیں لگا رہے ہیں وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اتنا فلڈ اریگیشن کیسے ہو رہا ہے اگر پانی ختم ہو رہا ہے؟ تو یہ خیال غلط ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے. پانی کے دو اصل جو کرٹیکل مسائل ہیں جو کسان کے لیے ہیں, جس میں ہمیں کسان کی مدد کرنی ہے. ایک ہے ٹائمنگ, کہ جس وقت جس کراپ کے لیے جس وقت پانی چاہیے وہ اس وقت پانی.
کاظم, ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہیں, اگر آپ اپنی تھاٹ کمپلیٹ کر سکیں پلیز.
جی, اور دوسرا مسئلہ ہے پانی کی ویسٹیج کا, اور اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی اپنی ایگریکلچر کی اور پانی کی پالیسی میں ہم آہنگی لانے کی ضرورت ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں.
گریٹ. ویری کوئکلی, لانگ ٹرم پالیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, پاکستان کی لانگ ٹرم ایگریکلچر پالیسی؟
لانگ ٹرم ایگریکلچر پالیسی میں ہمیں ایگریکلچر کو جس طرح سے دوسری انڈسٹریز ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری یا بینکنگ انڈسٹری, اس طرح ہمیں ایگریکلچر کو ایک انڈسٹری کی طرح لینا ہوگا جس میں آرام سے فائنینسنگ ہو سکے, انشورنس موجود ہو, بہترین ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ عام طور پہ کمپنیاں لا کے کسان کے سامنے رکھ رہی ہوں, اور جن ٹیکنالوجیز پہ اعتماد ہو کسان کو, وہ آرام سے لے سکے. یہ اس کا نجی سیکٹر سے فیوچر ہے.
بہت شکریہ کاظم سعید, آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور بہت ہی اچھی گفتگو کی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا شو. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم، میزبان برنامه ای ساعت روایت امروز. امید است که صحت و سلامت باشین. طبق معمول روزای سه‌شنبه برنامه را اختصاص میدیم روی وضعیت زنها در افغانستان تحت حکمروایی طالبان. در برنامه ای ساعت ما از دکتر راحله کویر، فعال حقوق زن، دعوت کردیم که با ما باشن و نظریات از اونا را در رابطه با وضعیت زنها در افغانستان جویا میشیم. دکتر راحله کویر، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
سلام خانم خلیل، تشکر بسیار زیاد، سلامت باشین و سلام احترامات خدا به شنوندگان محترم تقدیم میکنم.
تشکر، سلامت باشین شما هم. بیاین که از این شروع کنیم که تقریبا برای 15 از امی ماه، امروز 8 است، یعنی 7 روز بعد 2 سال میشه از حکم روی طالبان در افغانستان. شما حکومت داری طالبان را، برداشتتان و نظرتان در رابطه به حکومت داری از اینا در 2 سال گذشته چی بوده؟
بسیار خوب، البته که خب متاسفانه 2 سال از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان میگذره. یکی خب ای که چه در افغانستان اتفاق افتیده در این مدت 2 سال و طالبان به عنوان یک گروه حاکم نتانستن واقعا یک حکومت قانونی را ایجاد بکنن و زمینه امنیت اقتصادی و اجتماعی را برای کل مردم افغانستان به وجود بیارن. یکی موضوع سوئی که چه امو خود ماهیت حاکمیت طالبان چگونه است، باید کم مقایسه میکنیم با نظام جمهوریت. اولی که حاکمیت طالبان از طریق زور و فشار و از طریق کشتار مردم بیگناه افغانستان قدرت به دست گرفتن و بدون از این که اینا از راه یک مسالمت آمیز یا مبارزه سیاسی و مدنی خواست خودان براورده بسازن، از راه کشتار مردم و بالاخره نظام جمهوریت سقوط دادن. نظام جمهوریت در مدت 20 سال دستاوردهای را که به وجود آورد و زمینه را برای رشد مردم افغانستان مساعد تا تمام این دستاوردها در زمان حاکمیت طالبان در این مدت 2 سال از بین برده شد. ما اگر سال 2002 در نظر بگیریم، زمانی که اولین اداره موقت در افغانستان به وجود آمد و بعد از مدت حکومت موقت 2 ساله و بعد انتخابات، در این مدت این زمان بود اداره موقت که افغانستان بعد از تقریبا 2 دهه جنگ، چی جنگ بینان شد و چی جنگ داخلی، تقریبا تمام دارمدار خود از دست داده بود، یعنی کلن از تحت صفر آغاز داده، حکومت داری، ساختن قانون، نهادین ساختن دموکراسی، حقوق زنان، حقوق مردم افغانستان، این دستاورت های بسیار مهم دوره بود که و حکومت ساخته شد، یک حکومتی که بر مبنای اما اصول حکومت داری مدرن، قانون اساسی برای ساخته شد، مثلا این قانون اساسی یک پیشتوانه آبی برای آزادی های مردم افغانستان، از جمله آزادی بیان، آزادی مثلا زنان که مثلا حق تحصیل، حق آموزش، حق کار، حداقل مو مسائل حقوق ابتدایی زنان تنظیم شد و پشتوانه حقوقی وجود دارد و همچنان بازسازی افغانستان، بازسازی ساختمانی بعد یک مرحله ابتدایی از افغانستان، اینا همه ری دوره به دست آمد و میلیون ها دختر فرصت زیر پیدا کردن که به مکتب برن. میدونید که نسل که در این دوره رشد کرد، چی اطفال، چی دختر ها و چی پسر ها، همه واقعا از نورم های متناسب رشد اجتماعی برخوردار کنند و همچنان آزاد بیان یک رشد بسیار خوب دارد. مسئله آزادی رسیدی انتخابات گرچه خوب مشکلات خود و مشکلات داشتن، ولی امو قدم های ابتدایی در راه نهایی میشتن اونم اصول برداشته شد. و در پاییزی قطعا که مشکلات وجود داشت در قسمت مثل فساد اینا، اما از او وضعیت که افغانستان همه دار ندار خود از دست داد و هیچ چیز نبود، مدت دو در حد کافی نبود که افغانستان بتانه واقعا در مسیر سالم قرار بگیره، ولی دستاورت های بسیار زیادی داشت. وقتی که طالبا آمدن از راه زور و فشار و کشتار مردم حاکمیت به دست گرفتن، نظام جمهوریت سقوط دادن، تمام اونم دستاورت ها به شمول آزادی های آزادی بیان، به شمول آزادی های مذهبی، حقوق زنان و دموکراسی، اینا همش از بین رفت. و خصوص موضوع زنان که منصف نفوذ جامعه افغانستان هستن، متاسفانه که قوانین فرمان های متعدد صادر شد. ما در کل از زمان که طالبا به حاکمیت رسیدن در این مدت دو سال 60 فرمان صادر شده که در این 60 فرمان تمامش نقض و تخلفات حقوق انسانی مردم افغانستان هست.
خانم کبیر تشکر. خب چند مسئله را که شما به او اشاره کردین، مسئله امنیت اقتصادی و اجتماعی گفتین، البته طالبا همواره ای را میگن که حال امنیت از نظر اجتماعی امنیت کاملا برقرار است در افغانستان و ای را میگن که از حمایت مردمی اینا برخوردار هستن. آزادی بیان گفتین از بین رفته، اینا میگن که آزادی بیان هست. حقوق زنا را گفتین که اونا ادعا میکنن که تا زنا نسبت به گذشته آل از بیشتر از حقوق برخوردار هستن. مکاتب دخترها که بس است، هیچ وقت اونا نگفتن که، یعنی مخالف تحصیل دخترها هستن، اما گفتن که کار میکنن. دمی دو سال گفتن که کار میکنن روی نصاب درسی یا مسائل دیگه. همچنان مسئله دموکراسی رو گفتن. طالبا اصلا این همیشه گفته که دموکراسی دموکراسی باورمند نیستن و گفتن که دموکراسی مایه فساد اخلاقی در جامعه میشه. در هر حال من اجازه بدین که ایر ازتون بپرسم. خب امی بیکار ساختن در رابطه با این که اخیراً در اقدام آخره که اینا می تمام آرایشگاه ها را بر روی دخترها افغانستان مسدود کرد که گفته میشه حدود 60,000 خانم بیکار شد. خب بیکار ساختن دیگه زنها در دوائر دولتی یا مثلا معلمین یا مکاتب مسدودن اینا، گفته میشه که ادامه به این میشه که خب طالبا توان پرداخت ماش از اینا را نداره اگر گیریم که این مشکل باشه. ولی مسدود ساختن تشبثات خصوصی مثل آرایشگاه که خودش آید از یک جهت برای خود دولت است، یعنی سالانه میلیون ها دلار از این درکی به مو حساب مالی که پرداخت می شد برشان داده می شد، یک چی بود، یک آید خود دولت بود. این حال ای قبول ای ضربه، خب ای یک ضربه به اقتصاد کشور است وقتی که ده ها هزار آرایشگاه مسدود می شه، نه تنها برای خانواده ها، کسایی که واقعا تنها در بسیاری از این آرایشگاه خانم ها که مالکش بودن، اینا یگانه نانآور خانه بودن، نه تنها که اقتصاد از خانواده ها ضربه خورده و به مشکلات اقتصادی مواجه هستن، خود این یک ضربه خودش برای اقتصاد خود کشور است. چرا فکر میکنین این قبول این ضربه، ضربه اقتصادی به خاطر چی؟
خب این یک ماهیت طالبان آشکار است که طالبان یک نیروی هستند که باور به ارزش ها و علم امروز ندارن. اونا از یک منبع صحبت میکنن که مثلا دین اسلام مبنی قرار میدن، در حالی که خب بسیاری اعمال آنها خلاف عملکردهای سایر کشورهای اسلامی هستند. یعنی طرز دید و عملکرد طالبان امروز موافق با هیچ کشور اسلامی دیگر نیست. ما میبینیم چه کشورهای اسلامی هستن که چمتای افغانستان چه در سطح آسیا و خاورمیانه اونا را میبینیم که وضعیت بسیار درست دارن از لحاظ رشد اقتصادی اجتماعی خود و زنان در اونجا مشکل ندارن. مثلا خب یا مشکلات دیگه زنان از اقل با این مشکلات که در افغانستان و قبلی خود زنان دست پنجه نکنه مشکل وجود ندارن. بنان یک ایدئولوژی ساخته شده خوب طالبات که بر اساس اونمو ایدئولوژی خودان اینا کار میکنن و هیچ دیگه را در جهان امروز قبول ندارن. و ماهیت دومشان از لحاظ جسی است که این ما بیشتر باورمند به این مثلا شون که هدف طالبان یا هستی که طالب را قبولی میکنن اونا از این وضعیت استفاده میکنن برای مقاصد خودشان. حالی که چی موضوع مقصد در اینجا نفته است خب یک مقدار مستی میگن داریم دیگری بحث لازم نیست چون که صحبت بکنیم، ولی برحال امی که افغانستان به انتار کشتن، امی که افغانستان یک حکومت تک قومی، تک جنسیتی و تک مذهبی را با وجود آوردن، امی که مردم آزادی ها را کنان گرفتن و مردم را ترکوب میکنن، اینمی خودش یک ماهیت و حدث از اینا را بکنن. بنابراین اونا برای اصلی نمیتونن که مثلا نینی بستن آتشگاه ها در بسرط خاک یا بسرط کل ممانعت زنان از کار و داشتن وظیفه چقدر ضربه به افغانستان میرسن. اونا بیشتر به این فکر میکنن که چگونه اهداف خود را در آینده بتانن پیدا کنن، یعنی به هر قیمتی تمام شون ولو که کل زمان افغانستان در اینجا آسیب ببینن یا کل اقتصاد افغانستان در اینجا آسیب ببینن برای اونا معنا ندارد. برای اونا این مهم است چگونه اما اهداف خود را در آینده افغانستان تصدیق بکنن و با او اهداف برسن.
بله خانم کبیر ببخشن، خب برمیگردیم سر می نشست اخیر در دوحه که دوجا نماینده امریکا هم شرکت داشتن به شمول خانم رینا امیری. این نشست همونطور که ممکن است شما معلوم دار آگاهی دارین که باعث ایجاد نگرانی ها در بین مردم افغانستان مخصوصا خانم ها شده. اینا اینطور احساس میکنن که در واقع امریکا زمینه بر رسمیت شناختن از اینا را با چنین نشست ها فراهم میسازه. البته خانم امیری را شدیداً به باد انتقاد گرفتن که چرا او در این نشست اشتراک، در حالی که خانم امیری حالی یک کارمند دولت امریکا است و نمایندگی از دولت امریکا میکنه. برداشت شما از این نشست چی بود و آیا شما هم عین نگرانی را دارین که مردم یا تعداد مردم در بین افغانستان دارن؟
خب این
نشست
البته از
دو
پت نگرانی موضوعی که برداشت من چیست و برای نگرانی که من دارم، من در کل با مذاکره موافق هستیم. هر نوع مذاکراتی که باشه برای
بله.
مشکل وقت هر نشه که ما در یک گفتمان شامل باشیم و صحبت و مذاکره صورت بگیره که تا یک رای حل پیدا شد، چون اگر مذاکره وجود نداشته باشد و طرف دیگه که مثلا یا مسئله دیگه که میتونه با شاید جنگ است که به هر حالت حالت جنگ است و مذاکره را همیشه ترجیح میدیم. بالاخره در مذاکرات رای حل میتونه که وجود دارد یک موضوع، ولی موضوع که مذاکره گونه مذاکره صورت میگیره و کدام موضوعات در جا پرست میشه، چگونگی مذاکره، اشتراک کننده های مذاکره و نتایج مذاکره. این مذاکرات وقتی که تنها بین خب اولی که ما سر محتوایی که در مذاکرات صورت گرفت این محتوا موضوعات بسیار خوبی بود. واقعا آنچه که در رسیلیت وزارت خارجه امریکا نشر شد موضوعات و نگرانی های جدید افغانستان است که باید اینا بیش صحبت شد. و اما نگرانی ما از بابت امکان کردن مردم افغانستان در این مذاکرات، این مذاکره بین نماینده طالب و نماینده حکومت امریکا صورت می‌گیرد و در اینجا خود مردم افغانستان، سازمان های مردم افغانستان و فعالان مردم افغانستان در اینجا نقش نداشتن.
بله.
و این نگرانی و به خاطر اینکه شما میفهمید که یکی از مشکلاتی که در افغانستان وجود داره یا ریشه میدونیم منافعات افغانستان برمیگرده به ساختار اجتماعی افغانستان. افغانستان همیشه ساختار اجتماعی افغانستان انکار شده، نادیده گرفته شده و همیشه در اونجا یک نوع برتری قوی در اینجا حاکم بوده و همیشه با اون ترتیب داده شده که خواسته از اون نظر گرفته شد و خواست اکثریت مردم افغانستان انکار شده. این یکی از نگرانی هست. و در مورد خانم امیری، خب این که خانم امیری به عنوان نماینده حکومت افریقا مذاکره میکنه، من گفتم با اصل مذاکره خیلی موافق هستیم و
بله.
باید صورت بگیره و یا هر نماینده که از نماینده که حکومت امریکا شرکت میکنم.
بله بله.
ولی یک موضوعی که خانم امیری در توییت شما اشاره کرده بود که بعد از دریافت مکرر نامه هایی که از فعالان افغانستان و زنان افغانستان گرفته بود.
بله بله.
این نمایه نگرانی بود که مثلا خانم امیری از کی گرفته؟
از کی خانه؟
این مدافع حقوق بشر یک نفر است، چرا نامش را نمیگیرم؟ این مدافع حقوق بشر کی است؟ وقتی که نام اینجا مشخص نباشه موضوع را گم میسازه و اینجا شفافیت موضوع از بین میره و در اینجا کسی که این مسئله را ابراز میکنه اونمون خودش مورد چی میگه؟
اما اعتبار خواهد بود. بله البته کاملا این نقطه را که شما به او اشاره کردین قابل درک است، اما جالبی است که خب خانم امیری همونطور گفتیم کارمند دولت امریکاست و اونا به نمایندگی از امریکا وجود رفتن. یک چیزی که باید پیش مردم افغانستان ما باید درک شوه ایسته که وقتی کناست عین انتظار از آقای خلیلزاد داشتن، میگفتن که اینا هایتو میبینن که ها افغان هستن یا باید وقتی که دوجه میشینن باید از افغان ها دفاع کنن، در حالی که نه، بایست سیتیزن های امریکا، اینا مامورین دولت امریکا هستن، به نمایندگی از حکومت امریکا میرن دوجه میشینن صحبت میکنند. ای وقتی که نمی تفکیک شوه باز اقدر زیاد شاید انتقادات کمتر باشه، برای اینکه خانم امیری عین مو پالیسی را پیش میبره که امریکا پیش میبره، نماینده حکومت امریکاست. نه این مسئله است. خب یک موضوع دیگری که من میخواستم سرش بحث کنیم، البته هیده شما هم شنیدن، هم مورد در گزارش آمده که چی امریکا و جهان به این از ایرا درک میکنن و ایرا تا گفتن که طالبا خوب نیستن، گفتن که طالبا بد هستن، ولی بدیلی برازی وجود نداره. مثلا به خاطر که انتقاداتشان ایست که مثلا حقوق امی که نصف قشر جامعه را مطلق سرشان خط کشیده، اینا را به خانه شانده، مکاتب بسته کتن، دانشگاه ها بسته شد، ماش خانم هاست بهشان گرفته شد و روز به روز قیودات سر خانم ها میبینیم که وضع شده میره. یک مسئله آزادی بیان با وجودی که طالبان میگن هست، مگر ادعا موجود است وقتی که از خود رسانه های خبری که کارمنداش میشنوین اصلا کاملا تحت قیودات هستن، اینا که اصلا بدون گفته یا اما هدایت از اونها آنچه که برشان هدایت دادن میشه، اینا یک قدم دیگه چپ و راست مانده نمیتونن. ما اتفاقا امروز امید قمی گپ یادم آمد، با یکی از خانم ها گپ زدم که بسیار تأثیر آور است وقتی که میشنیم. البته این خانم گفت در یکی از مکاتب ایره بایس مسئول مو مکتب یا هرچی که او را یعنی گفتن که تو بیا با کارت ادامه بده، ولی اینطور تهدید کردنش بر تهدیدش کردن که یک کلمه اجازه نداری که تو امرای رادیو یا مطبوعات یا کسی صحبت کنی، و تهدیدش این بوده که اگر صدایت شنیده میشه یک گلوله به سینه زده میشه خلاص، و ایرام گفته که صدایت هم کسی نمیشنوه، کسی هم نیست که تو رو باز یعنی باز خواسته تو رو کنه. برحال نگران کنه، یعنی به خاطر امی رقم کارهایی که از جانب طالبا، حالا شاید در سطح رهبریشون کس خبر نداشته باشه، رده های پایان شاید این کارها رو میکنه، ولی در هر حال خب یعنی اگر بگوین که آزادی یا حقوق بشر، اینمی حقوق بشر است که اینمی خانم یا اینمی و امثال از او از محق آزادی بیان برخوردار نیستن. بنان آزادی بیان نیست، آزادی رسانه ها نیست، هیچ چیز نیست. به می خاطر جهانی را درک کرده و میگن که طالبا هم خوب نیستن، ولی بدیل نداره. اینال به نظر شما این مقاومت ها یا این احزاب که در خارج از افغانستان ساخته شده چی میتونن بکنن که بتونن مثلا یک بدیل قابل قبول برای جهان باشه؟ این طالبا حاضر به مذاکره با دیگران نیستن، فقط این می چیزی که شما گفتین تک قومی و تک جنسیتی و تک زبانی است، و افغانستان یک کشور است که دارای اقوام مختلف هستن، مذاهب البته مختلف، اینا فعلا هم از پیش مردم به اصطلاح گرفته شده. پس چی کدام میتونن ای مقاومت ها یا ای احزاب در خارج از کشور که دخل بتونن به یک بدیل قابل قبول تبدیل شوند؟
بسیار یک توان بسیار خوبه داشتیم خانم خلیل. منطقی پیش از اینکه ما به این توان بکنم به جواب این توان تفسیری که در احساس داشتیم یک شده برسیم میکنم در مورد از اینکه مثلا خانمیری یا خلیزات هر کدومه که دیدن به نمایده به حکومت امریکا میره. ما در یک کنفرانس ها و اینا که در افغانستان میشه که بودم شرکت داشتیم، در کل فضای افغانستان از لحاظ جامعه شناسی نشناسیم که چی وقتی در افغانستان نشناسیم، و فرهنگی که در افغان جامعه افغانستان ممکن است بسیار برش بلد هستم، ولو که او مردم افغانستان بیاین در کشورهای غربی چیشان شهروندی بگیرن و درس خواندن توی مختلف، اما وقتی برگشتن در افغانستان متاسفانه بسیار سواد بالا داشتن، پیشتی داشتن و بسیار نصف، اما در عمل پرسهای خودان هیچ گونه عقبگرد از مستندهای قبیلوی نداشتن. این بسیار مثال هایی که میدارم در این مورد کن. حالا ببینید شما مثلا چرا غیر از خلیلزاد یا خانم امیری یک امریکایی را نمیبره به مذاکرات نماینده بنویسد؟ به خاطر اینکه یک چیزی که برای امریکای مهم است که خوش میکنن که کس را در مذاکرات بفرستن که بر طرف مقابل قابل قبول باشه و فرهنگ از مردم باشه باشه، ولی متاسفانه حالا در کجاست؟ حالا کسی هست که اونم آدمه که در اون فرهنگ سنتی افغانستان ولو که سالها در امریکا زندگی کرده، تابعیت امریکا را داره، شهروندی امریکا را داره، در امریکا درس خوانده، در اینجا کار کرده، اما اونمو انحصار قبیلوی هنوز در ذهنش هست و میتونه که بسیار خوب به صورت غیر مستقیم موضوعات را در مورد افغانستان بر حکومت امریکا معرفی میکنه که اینا را وادار بسازه، چون یک امریکایی از واقعا افغانستان خبر نداره که در افغانستان ساختار شما افغانستان چه قسمت وضعیت سیاسی چی بوده، کی ظلم کرده، کی ظلم شده، چی جنایت ها در افغانستان شده. اینا را امونا مطابق هم خواست خودم من ذهنیت میدن و ما در این قسمت شاهد از این چیزا بودیم، بسیار از این واقعیت ها در افغانستان دیدیم، کسایی که افغانایی که در امریکا بودن، سیتیزن امریکایی داشتن و در افغانستان آمده بودن، در سالها کار میکردن، در چفتای سالاتی کار میکردن، نمیدونم که اینا چقدر تخلص میکردن و چقدر سوء استفاده میکردن و چقدر از نام امریکایی بودن خود و از اینکه مطابق اهداف تبلیغی به در افغانستان کشیده بودن. بنابراین مشکل برای است که البته ما منظور هستیم حکومت امریکا بیانی یک نفر بیطرف را که هیچ از افغانستان وابستگی به افغانستان نداشته باشه، او رو پس نمایده خواهیان میخورد. و دیگر لابی هایی است که در عقب به صورت میگیره و پیش از پیش اونم لابیگری ها در ساختن پالیسی ها و تصمیم گیری ها میشارن. یه هم یک بخش مفصل است. حالا ما از برمیگردم به جواب اصل سوال شما که مسئله مقاومت مقاومت ها و احساب خانم خلیل، ولی متاسفانه که جامعه افغانستان مانما قدرت بید روز از شکننده از لحاظ قومی مشکل داره. متاسفانه که یک جامعه که بتونه در یک نگاه واحد نگاه بکنه در هیچ جای از افغانستان شکل نگرفته. اصلا یک مشکل در ساختن و رشد ظرفیت ها در افغانستان که من ایره مشته بودم. مثلا اگر هم تونه که چرا در حکومت جمهوریت اما طرف های مختلف جامعه افغانستان در اینجا بود، در جامعه مدنی بود، مثلا اینجاها بود، همه اینا هیچ دونشان موفق نشدن که واقعا یک دیدگاه ملی در افغانستان تعریف کنن. کلی گفت میزن دادی روش، ولی عملا هیچ کس معتقد به آنچه که میده نیست.
بله.
باور ندارد نم که مثلا وقتی که ما از برابری در افغانستان صحبت میکنیم، وقتی که ما از دموکراسی صحبت میکنیم، از خوزن علی واقع چی معنا میدن هیچ کنی تبقیه پیدا میکنیم.
بله.
و من علی خدار و متاسفانه بیلنم چی در مقاومت و چی در جنبش های مدنی و سیاسی افغانستان
اما دو صورت خامن
یک دیدگاه واحد شکل بزن و این برمیدنا یک اصول باشه و با هم امونان شوند و چنان هر جایی وقتی که دیگه دیدگاه واحد شکل گرفتن شد و ظرفیت از اینکه چی کنید دیدگاه رو شکل بزن و بشورن، باز وقتی که می آیم بیشتر روی مسائل احساسات هست یا مسائل احساسات قومی یا مذهبی یا قبیله یا هر چیز بگن، بعد از اینکه اصول وجود نداشته باشه، بعد از اینکه شمارد از این مبارزه شدن و اصول نفهمی ممنوع ارزش‌ها رو درست بهش باور نداشت و در اینا دچار اختلافات
درست. بله تشکر. خب البته تشکر. بله شو البته درست. البته گفتین وقتی که گفتین در داخل افغانستان همینطور یک دیدگاه واحد نبود و اختلافات وجود داشت، او یک مسئله بود که در داخل کشور بود، اما امروز اونا ادعایشان نیست که کشور از پیششان رفته و اینا در خارج از افغانستان هستن و بنان میگن دشمن مشترک است و ای که دیدگاه واید داشته باشند و هرچی زودتر به سابق امطور که شما گفتین باید ای را منسجم بسازن و ای کار در صددش باشن. در حال خانم کبیر عزیز یک جان تشکر از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین. برنامه در امیجه با پان میرسه، بازم با شما با تماس خواهد بودین. خدا نگه دارتان.
تشکر
بسیاری. بفرمایید.